लायक है, पंज तन पांच है, इमाम बारह है, मासूम चौदह है।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونفس وما سواها فألهمها اجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صلى
الله صل على محمد وعلى محمد.
کل سے ہم نے آپ کے سامنے ایک مسلسل موضوع کا آغاز کیا اور اس کا عنوان ہے تزکیہ نفس. اور تزکیہ کے معنی کیا ہیں یہ ہم نے کل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی. اور خلاصتاً یہ کہ تزکیہ درحقیقت انسانی زندگی کے سفر کا نام ہے. اور یہ سفر کب شروع ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان خدا کی طرف سے انبیاء کی جانب سے پیش کیے ہوئے ایمانی پیغام کو قبول کر لیتا ہے. اس سفر کا آغاز اس وقت ہوتا ہے یعنی ایمان کو انسان قبول کرے, ایمان کا بیج انسان کے قلب میں بو دیا جائے. اور ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے کہ آپ کسی بھی پھل کے بیج کو زمین میں بوتے ہیں تو جس طریقے سے کہ زمین سے وہ بیج پودا اور پھر پھلدار اور تناور درخت بنتا ہے, اسی طریقے سے ایمان کا بیج بھی جب انسانی قلب میں بو دیا جائے تو وہ بھی ایک پھلدار اور تناور درخت بن جاتا ہے. اور اس مثال کو میں نے نہیں اپنی طرف سے بیان کیا بلکہ اس مثال کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے جن آیتوں کے حوالے سے کل میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی. سورہ ابراہیم کی آیت 22-23 کے بعد سے تین آیتیں کہ خدا بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی مثال کا شجرتن طیبتن افلحا طابتن وفرعہا فی السماء کہ کلمہ طیب کی مثال, ایمان حقیقی کی مثال اس پاک شجر کی ہے, درخت کی ہے کہ جس کی جڑیں ثابت ہیں مضبوط ہیں. وہ فرعہا فی السماء اور اس کی شاخیں بلند ہوتی ہوئی آسمانوں میں جا رہی ہیں. تو تی اکلہا کل فلن باذن ربہا اور اپنے رب کے اذن سے ہر وقت اپنا پھل لیتا رہتا ہے. اس پہ میں نے کہا تھا کہ خصوصیت سے توجہ کیجیے گا کہ تو تل اکل نہیں ہے یہاں پہ بیان قرآن بلکہ تو اتی اکلہا یعنی ہر شجر ہر مومن کے قلب میں جو ایمان پروان چڑھتا ہے یہ ایک علیحدہ شجر طیب ہے. اور ہر مومن کے قلب میں پروان چڑھنے والا ایمان ایک علیحدہ پھول دیتا ہے. تو اتی اکلہا جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے اگرچہ کہ 14 حضرات ایک منبع سے وابستہ ہیں ایک سور سے وابستہ ہیں اور حضور نے خود بھی فرمایا کہ کلنا محمد, لیکن اس کے باوجود ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. تو یہ مطلب ہے تؤتی اکلہا کہ ہر ایک اپنا پھول دے. اس طریقے سے پروان چڑھنا تو یہ جو سفر ہے اس سفر کو کہا جاتا ہے تزکیہ کہ جس میں انسان ایمان کے مرحلے سے لے کر مومن ایک پھلدار درخت بن جائے. اور پھلدار درخت کا مطلب کہ جس کے سائے میں دوسرے آ کے اپنی تھکن بھی مٹا لیں اور جس کے پھل سے دیگر افراد اور معاشرہ فیضیاب بھی ہو. یہ پورا سفر کیا کہلاتا ہے تزکیہ, تزکیہ نفس. اس پوری جرنی کا نام تزکیہ. پھر ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس طریقے سے ایک درخت کو پروان چڑھنے کے لیے اچھی زمین اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا، روشنی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ان تینوں کے صحت مند طور سے اویلیبل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ہوا آلودہ ہو جائے، روشنی نہ ملے، پانی کی کوالٹی خراب ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ درخت پروان نہیں چڑھ سکے گا. اسی طریقے سے جب ہمیں یہ بات سمجھائی گئی تزکیے کے حوالے سے، تو یہی چیز سمجھائی گئی کہ تزکیہ کرنے میں تمہیں دو مقامات پر جہاد کرنا ضروری ہے، دو مقامات پر. ایک مقام خود تمہارے اندر ہے جو کہ تمہاری زمین ہے جس میں تم نے بیج بویا. وہ زمین کیا ہے؟ جس میں ایمان کا بیج بویا جاتا ہے، انسان کا قلب. اور جو ماحول، معاشرہ، خاندان، گھر جس میں انسان کی زندگی گزرتی ہے اور انسان کی زندگی پروان چڑھتی ہے، وہ ظرف ہے کہ جس کی مثال روشنی، پانی اور ہوا جیسی. تو اس ماحول کا پاک ہونا بھی ضروری ہے اور خود انسان کے قلب کی طہارت بھی لازمی ہے. کیا ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کسی ایک کو دوسرے کے لیے اگنور نہیں کر سکتے، ورنہ تزکیہ مکمل نہیں ہو پائے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثال سے آپ لوگ انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ابھی زیادہ افراد نہیں ہیں، آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں کہ جہاں اگر کوئی پرابلم ہو تو بیچ میں. کہ یہ بات اس درخت کی مثال سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے یعنی کہ اب ہم وہاں سے آگے چلتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس در حقیقت ایک مسلسل جہاد کا نام ہے. جہاد یا جہد کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو. جہاد کا مطلب کسی سے جا کے لڑنا نہیں ہے، جہاد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش، ایفرٹ، مسلسل کوشش کرتے رہنا. یعنی کہ یہ تزکیے کا عمل، بیج سے پھل تک جانے کا سفر، یہ جہد مسلسل ہے، یعنی کنٹینیوس ایفرٹ. اور اس ایفرٹ میں جہاں بھی کمی آئے گی، جہاں بھی کمزوری آئے گی، وہاں کام خراب ہو جائے گا یا وہاں پر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی. اسی چیز کو یعنی کہ جو پہلی حدیث جو میں نے کہا کہ ہم پہلی حدیث سے آج شروع کریں گے ہم صاحب انشاءاللہ چہل حدیث کی، کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ پیغمبر اکرم نے کسی سریے میں، سریا سمجھتے ہیں یعنی کہ جس میں حضور خود شریک نہیں ہوتے، کہ کسی سریے میں بھیجا کچھ مسلمانوں کو. جب وہ وہاں سے واپس آئے اور کافی خستہ ہو چکے تھے، یعنی جنگ اور سفر کے حالات بہت زیادہ کوئی خوشکل نہیں تھے، خوشگوار نہیں تھے، خستہ ہو گیا ہے. اس خستگی کی حالت میں، تھکن کی حالت میں پیغمبر نے فرمایا کہ خوش آمدید وہ لشکر کہ جو جہاد اصغر سے واپس آیا ہے اور جہاد اکبر باقی ہے. اب ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہونے والی بات ہے کہ بیچارے اتنا زیادہ اپنی جان کھپا کے تھک ہار زخمی سب ہو کے واپس آئیں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ لشکر جو جہاد اصغر سے واپس آیا اور جہاد اکبر باقی ہے. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول خدا، یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد النفس. یہ میں خاص طور سے میں نے عربی کیوں پڑھی، جہاد بالنفس کا لفظ نہیں ہے، آپ جا کے چیک کیجیے گا، جہاد النفس کا لفظ. جہاد النفس کا مطلب نفس کا جہاد. ہم عام طور سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جہاد بالنفس، اور اس سے مطلب لیتے ہیں نفس کے ساتھ جہاد. نہیں، نفس کے ساتھ جہاد حقیقتا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، کیونکہ نفس ہم خود ہیں، ہم اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتے. اور بعض لوگ کسی سے غلط مطلب سمجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی ذات کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنا کھانا پینا بند کر دوں، اگر میں اپنے لیے حلال لذتیں ختم کر دوں، تو شاید میں زیادہ بہتر ہوتا چلا جاؤں. دین اس قسم کی بات نہیں کہہ رہا. دین کی نظر میں جہاد نفس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں نفس کو خراب کرنے والی ہیں ان کو دور کرو، और जितनी चीजें नफ्स को फायदा पहुंचाने वाली हैं वो उसको फराहम करो, प्रोवाइड करो, सप्लाई करो। इस पूरी प्लानिंग का नाम जिहाद नफ्स है। कि बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे आप गार्डनिंग में जमीन से वो तमाम चीजों को दूर करते हैं कि जो फसल को और पौधे को उगने में खराब कर सकती हैं, और वो तमाम चीजें बशमूल माहौल प्रोवाइड करते हैं कि जिसमें पौधा अच्छे तरीके से परवान चढ़ सके, इस चीज का नाम जिहाद नफ्स है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ। जिहाद के नफ्स का मतलब ये नहीं कि नहीं कल से मैं भूखा रहूंगा दिन में 20 घंटे, या मैं 50 रकअत नमाज से कम पढ़ूंगा ही, चाहे दिल कबूल करे या ना करे। आदाब सलात में माफ मैंने कि आप देखें शुरू में उन्होंने ये अहादीस नकल किए बाकायदा छठे इमाम से नकल मनकूल है कि आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे कहा कि ऐ फरजंद जवानी में इतनी ज्यादा अपने नफ्स पर मुशक्कत ना डालो इबादत की कि नफ्स में बेजारी के असर आता है। कबूलियत शर्त है, यानी इबादत इंसान इस तरीके से करे कि नफ्स में जज्ब हो। जैसे वही जमीन की मिसाल है, आप पानी डाले जाए, पानी डाले जाए, हमें ये पता चल गया कि जमीन के लिए पानी अच्छी चीज है, तो अब हम पूरी नहर ला के बहा दें, उसको फायदा होगा उसको, बल्कि वो चीज एक्सेस खराब कर देगी जमीन, जो फसल है उसे खराब कर देगी। तो जिहाद नफ्स का मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जिहाद की तरहकीकत तज़किए का सबब, जिहाद के जरिए से ही तज़किया मुमकिन है। इन्हें तज़किए नफ्स, नफ्स का परवान चढ़ना, नफ्स का डेवलप होना, उसका एक फलदार दरख्त बनना, इस पूरी एफर्ट का नाम जिहाद है नफ्स। और इसमें आप बिल्कुल दरख्त की मिसाल अपने सामने रखें कि जिहाद नफ्स यानी जिस तरीके से दरख्त को परवान चढ़ाने के लिए आपको ज़मीन साफ करनी पड़ती है, पत्थर हटाने पड़ते हैं, कांटे दूर करने पड़ते हैं, अगर ज़मीन की क्वालिटी ख़राब है तो उसकी खुदाई करके उसको सही करना पड़ता है, दवा डालनी होती है, और इर्द गिर्द के माहौल में जो ख़राबी है उसे दूर करना होता है। यही काम आपको अपने नफ्स के साथ करना है ताकि वो परवान चढ़े या तज़किया शुदा हो सके। ठीक, और वो कौन सी फ़ज़ा है जो नफ्स की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा साजगार है, वो कौन सा माहौल है? वो वही का माहौल है, रेवोल्यूशन का माहौल है, वो नबूवत और रिसालत और इमामत का माहौल है। यानी आप अपने नफ्स को जितना ज़्यादा वही के माहौल में रखेंगे उससे ज़्यादा सेहतमंद और कोई इन्वायरमेंट नहीं है इसमें नफ्स परवान चढ़ सके। ठीक, ये बात यहाँ तक वाजह होगी। तो अपने माहौल को सही बनाना जिहाद असगर, और अपने कल्ब में से खराबियों का दूर करना जिहाद अकबर, और जिहाद असगर और अकबर मिलकर नफ्स के तज़किए का सबब बनते हैं। कि खुश आमदीद वो लश्कर के जो जिहाद असगर से वापस आया और उसके लिए जिहाद अकबर बाकी। तो अब जब वो पैगंबर अकरम ने अंदरूनी और बैरूनी जंगों को कह लें जिहाद को मुशख्खस कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया दो नामों से, जिहाद अकबर और जिहाद असगर, तो यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि दोनों मकामात पर जंग भी होगी, कोई मुखालिफ भी किसी के खिलाफ एफर्ट करनी होगी, किसी के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो उसे भी सुन लीजिए कि वो कौन है कि जो जिहाद अकबर के मैदान में आपका मुकाबले में खड़ा है, और वो कौन है कि जो जिहाद असगर के मैदान में मुकाबले। जिहाद अकबर का मैदान इसलिए ज्यादा मुश्किल है कि उसमें इंसान का नफ्स अम्मारा भी बज़ाहिर उसकी मुखालफत में खड़ा होता है। यानी कौन सा नफ्स, कैसा नफ्स की कौन सी हालत, कि जब नफ्स ख्वाहिशात की तरफ, शहवतों की तरफ अट्रैक्टिव, यानी नफ्स को मोटिवेट करने वाली चीजें मादी ख्वाहिशात, तो उस सूरत में हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। ठीक है, ये बहुत अजीब चीज है, ये बाहर नहीं होती, ये बाहर के मैदान में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती बजाय, लेकिन ये जो हमारे नफ्स का मैदान है, इसमें शुरू में हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। किस शक्ल में, किस हालत में, कि जब हम टेम्पटेशंस और अट्रैक्शंस के जो मादियात की तरफ से उभर रही होती हैं उनकी तरफ रागब होते हैं और खींचने की टेंडेंसी अपने अंदर डेवलप करते हैं। तो जिहाद अकबर के मैदान में सबसे पहले काबू पाना किस पर है, नफ्स अम्मारा पर, जिसकी मिसाल कैसे दी है उलमा ने, उरफा ने, सरकश घोड़े की मिसाल दी। क्या एक बहुत घोड़ा है, बहुत ताकतवर, बहुत दूर तक आपको ले जा सकता है, लेकिन शुरू में सरकश है, काबू में नहीं आता। और अगर उसको काबू में नहीं किया जाए तो क्या करेगा, सवार को उठा के जमीन पर फेंक देगा, उसकी हड्डियां टूट हो जाएंगी। तो ये नफ्से अम्मारा की मिसाल है, ये सबसे पहले मुकाबले में इसको, इस सरकश घोड़े को काबू करना है, ये जिहाद अकबर, मुश्किल का आसान नहीं। और दूसरा दुश्मन कौन है जिहाद अकबर के मैदान में, वो शैतान है जो मुसलसल अपने वसवसों के तीर चलाता रहता है। शैतान का काम इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है उसके पास, शैतान वसवसों से ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। ला सुल्तान अलकुम, शैतान को खुदा ने इंसान पर कोई सुल्तान यानी अथॉरिटी नहीं दी है, पावर नहीं दी है। शैतान के पास सिर्फ एक चीज है, वो क्या है, वसवसा, और वही इंसान की कमजोरी से फायदा उठा के और ख्वाहिशात और शहवात के तीर, जिसको सूरह बकरा की आयत नंबर 269 में बयान किया गया कि अश्शैतान يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء। शैतान बुनियादी तौर पर दो चीजें हैं उसके, दो मेन कैटेगरीज हैं जिसके में से उसके वसवसे के तीर चलते हैं। पहली क्या है, يعدكم الفقر, फकीरी से डराना, कि अगर तुमने ये काम किया फकीर हो जाओगे, ये काम किया सबका दिया फकीर हो जाओगे, खुदा की राह में खर्च किया फकीर हो जाओगे। अगर अपना दीन बचाने के लिए दुनिया के फायदों को छोड़ा फकीर हो जाओगे, ये है एक पहला उसका तरकश जिसमें से तीर निकल के इंसान की तरफ आते हैं। يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء, और तुम्हें पुश करता है, धक्का देता है, हुक्म देता है बेहयाई के काम, ये दो चीजें नहीं जिनके जरिए से शैतान देखता है। तो ये दुश्मन आपका मुअय्यन हो गया, मुशख्खस हो गया कि जिहाद अकबर में, जिहाद नफ्स में किसके खिलाफ जंग है, एक नफ्स अम्मारा के खिलाफ, उस सरकश घोड़े के खिलाफ कि जिसको अगर आपने राम कर लिया, मुती और फरमाबरदार कर लिया तो आपको खुदा तक पहुंचा देगा। इसीलिए मैंने कहा लड़ना नहीं है, लड़ने का मतलब है कि घोड़े को मार दिया, घोड़े को मारना नहीं है, उसे सिधाना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो आपकी सवारी बन सके। जिहाद नफ्स इसको कहते हैं, ना कि जो चीज खुदा ने आपको दी है अपने तक पहुंचने के लिए आप उसी को किल कर देंगे, तो सैर इलल्लाह कैसे करेंगे, खुदा की तरफ सफर कैसे करेंगे। तो नफ्स अम्मारा को तरफ का क्या बनाना है, किस तरफ ले जाना है, नफ्स मुतमइन्ना बनाना है। यही घोड़ा जो अभी आपको आपके काबू में नहीं आता, जब ये नफ्स मुतमईन हो जाएगा तो यही घोड़ा आपको फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट बड़ा बहुत अहम है जिहाद नफ्स में, जो हम इग्नोर कर देते हैं। हम समझते हैं कि जिहाद नफ्स का मतलब है नफ्स से लड़ना, नफ्स से लड़ना नहीं, नफ्स को सिधाना, काबू करना, खुदा की राह पे लगाना, उसे सवारी के काबिल बनाना। दुश्मन समझ में आएगी कि जिहाद अकबर में, जिहाद नफ्स में, नफ्स अम्मारा और शैतान वसवसा अंगेज, ये दो हमारे दुश्मन। और शैतान के वसवसों की नौयत भी समझ में आ गई, एक वसवसा ये है कि हमेशा फकर से डराएगा, दूसरा ये है कि पोशा की तरफ रखता है। ठीक है, मैंने खुदा ने बता दिया सर कि ये तुम्हारे दुश्मन है, इस तरीके से तुम पर हम डावर होंगे, होशियार। और मुख्तसरन जब बात आ गई है तो हम जिक्र कर लेंगे जिहाद असगर में हमारे दुश्मन कौन है, تاغوت کا لفظ جو استعمال کیا, اور تاغوت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے نظام, ایسے افراد, حکومتیں, کچھ بھی آپ کہہ لیجیے, جن کی بنیادی نیت اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا کے نظام کی جگہ اپنے نظام کو رائج کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاغوت, تاغوت کا مطلب یہ ہے. یعنی در حقیقت جو گناہگار ہے, جو عام کافر ہے یا مشرک ہے, یہ آپ کا دشمن نہیں ہے, تاغوت دشمن ہے. تاغوتیت دشمن ہے. تاغوتیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک ایسی چیز کہ جو کہتی ہے کہ خدا کا نظام ہٹا دو اور اس کی جگہ یہ میرا نظام رکھے, جس کی مثال کے طور پر, جس کے نمونے کے طور پر قرآن کریم نے فرعون کو پیش کیا, انا ربکم الاعلیٰ. یا یہ کہ جب وہ بنی اسرائیل کے سامنے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میری قوم, میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی خدا ہے. اس قسم کے جملے خود قرآن کریم نے نقل کیے ہیں. یہ ہے تاغوتیت, جس کو آپ آج کی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, کہ ہمیشہ ایک ایسی قوت کہہ لیں یا شیطانی سلسلہ کہہ لیں, کہ جو اس فکر میں ہوتا ہے کہ خدائی نظام کو اپنے خود ساختہ نظام سے ریپلیس کر دیں, اور جب وہ نظام تاغوتی نظام ان پلیس آ جائے گا تو لوگ کبھی بھی نہ خدا کو یاد کریں گے, اور جب نہ خدا کو یاد کریں گے تو نہ اپنے نفس کی اور اپنی حقیقت کو پہچان پائیں گے. کیونکہ قرآن کریم نے اس چیز کو بھی بالکل واضح انداز میں بیان کر دیا, واضح الفاظ میں, کہ جو یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو اللہ کو بھولتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفس کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو, اپنے خالق کی طرف متوجہ. یہ تاغوتیت. اس کے خلاف جہاد, جہاد اصغر ہے, اس نظام کو ہٹاؤ, خدا کے نظام کو قائم کرو. خدا کا نظام وہ ظرف اور وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جس میں یہ نفس بہترین طریقے سے گرو کرے گا. پورا سلسلہ کڑیاں مل رہی, یہ کہیں سے مس ہو رہی ہے بات, مل رہی کہ یہ جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی پوری ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ہے, کہ ہمیں حکومت اسلامی کیوں قائم کرنا ہے. حکومت اسلامی خود ہدف نہیں ہے, حکومت اسلامی وہ ظرف بناتی ہے کہ جس میں نفس اپنے کمال پر پہنچ سکے, اس لیے حکومت اسلامی قائم کرنا ہے. اور اسی وجہ سے پیغمبر نے اس کو اصغر کہا, اس کو اکبر کہا, کیونکہ اصل مقصد نفس کا اپنے کمال پر پہنچنا ہے. کلمہ طیبہ کے شجر کا نفس میں پروان چڑھنا اصل مقصد ہے, کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ طہٰ کی ابتدا میں یہ بیان موجود ہے, آپ اس آیتوں کو پڑھیں کہ سورہ طہٰ کی ابتدا میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کے کلام کا ذکر ہے, اور جب خدا نے ان سے کوہ طور پر اپنی بات مکمل کی تو ان سے کہا کہ اے موسیٰ, ہم کیا چاہتے ہیں, لِنُرِيَكَ کا من آیاتِنَا الْكُبْرَى, ہم نے تجھے یہ سب کچھ کیوں دیا, کیوں بلایا, کیوں تجھے منتخب کیا, کیوں تجھے اپنا کلیم بنایا, لِنُرِيَكَ کا تاکہ ہم دکھائیں تجھ کو من آیاتِنَا الْكُبْرَى, اپنی بزرگ آیتوں میں سے. اذهب الى فرعون انه طغى, اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ جاؤ فرعون کی طرف, وہ تاغی ہو گیا ہے. جب میں نے طغیان تاغوت کے لفظ استعمال کیا کہ تاغوت کے نمونے کے طور پر خدا نے فرعون کو پیش کیا, اذهب الى فرعون انه طغى, تو اصل مقصد کیا تھا کہ موسیٰ اس طریقے سے پروان چڑھیں کہ رب کی کبریٰ آیتوں کو دیکھیں. رستہ کیا ہے؟ فرعون کے خلاف جہاد, تاغوتیت کے نظام کا خاتمہ. تو جہاد اصغر جہاد اکبر کا مقدمہ, جہاد اصغر جہاد اکبر کو کامیاب بنانے کا وسیلہ ہے, نہ کہ خود ہدف. یعنی ہمارے لیے بھی اصل ہدف کیا ہے, کہ ہم رب کی بزرگ آیتوں کو دیکھیں. لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ماحول بھی پاک ہو, جب نظام بھی طیب و طاہر ہو. اور اسی وجہ سے در حقیقت ہم امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے لیے دعا اور طلب کا ہے کہ خدا ہمیں وہ ظرف، آپ دعا کے آخر میں پڑھیں سارے یہ جملے کہ وہ ظرف بنا دے خدا ہمارے لیے، ہماری زندگی کو، اس پورے نظام کو، کہ جس میں ہماری صلاحیتیں حقیقی طور سے پیدا ہو جاتی ہیں. اب ایک سوال ہمارے ذہن میں اور فوری طور پر آتا ہے، مختصراً ایک جملے میں اس کو کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں، کہ آج کے دور کا انسان ایک سوال بہت زیادہ کرتا ہے کہ یہ خدا کو اتنے سارے جھگڑے کھڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نفس ہمارا، شیطان، طاغوت، اور ہم جب تک زندہ رہیں، یعنی کہ اگر انسان کہے کہ ٹھیک ہے میں ایک بیدار مغز انسان بننا چاہتا ہوں، میں غافل نہیں رہنا چاہتا ہوں، تو اب آپ نے اس کے ہاتھ میں نسخہ کیا پکڑا ہے کہ اگر آپ ہوشیار ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھدار ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں ساری زندگی جہاد یا بیرونی طاغوتی ایجنٹوں سے لڑتے رہو، یا اگر اس سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے نفس کی جائیں، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہی نہیں. ایسا کیوں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ دنیا پیدائش سے لے کر انتقال تک صرف اور صرف آزمائش گاہ ہے، یہ کسی کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دار استقرار نہیں. اور اسی وجہ سے پروردگار نے یہاں پر انسان کو مسلسل جہاد میں مشغول رکھا ہے، ایسا نظام بنایا. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ اس سے بات آپ کو اور واضح ہو جائے. سورہ عنکبوت کی بالکل ابتدا ہے، پہلی دوسری آیت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ چھوڑ دیے جائیں گے مطلب جو دل چاہے کرو، یا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ میں یقول آمنا کہ ہم ایمان لے آئے. یعنی لوگ یہاں بھی خدا کے ساتھ ایک کھیل، ایک ٹرک کرنے کی، کہ ہم ایمان لے، ہم نے آپ کی بات مان لی، اب ٹھیک ہے باؤ میں چھوڑ دیجیے، جو ہمارا دل چاہے میں کر دیں. تو خدا کہہ رہا ہے کہ ام حسب الذین، احسب الذین، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے اپنے تئیں، خود یہ بات سوچ لی ہے کہ وہ تر کر دی جائیں، چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہہ دینے پر کیا ہم ایمان لے آئے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں فتنوں میں نہیں ڈالا جائے گا، انہیں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے گزرنے والی قوموں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. فتنہ یعنی آزمائش، فتنہ مصیبت کو نہیں کہتے، فتنہ یعنی آزمائش. تو یہ پورا نظام کیا ہے؟ آزمائش. یہ شیطان، نفس کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے، شیطانی طاقتیں، ان کے خلاف مبارزہ آرائی، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ ہمارا میدان ہے جہاں، یہ فتنہ ہے جس کے خلاف ہمیں سرخرو ہو کے یہاں سے نکلنا ہے، اس زندگی سے فلاح یافتہ نکلنا ہے. یہ سونے کے لیے، غفلت کے ساتھ کسی کونے میں پڑے رہنے کے لیے، یا ایک پرآسائش نعمتوں سے لذت اٹھانے کے لیے زندگی گزارنے نہیں دی، جس کی پوری گواہ کیا ہے؟ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی. کہ اگر اس زندگی کی ظاہری اور مادی نعمتوں سے لذت اٹھانا کوئی اہمیت والی چیز ہوتی، تو خدا سب سے پہلے یہ تمام کے تمام چیزیں اپنے اولیاء کو عطا کرتا، اولیاء کو اس طریقے سے زندہ رکھتا. علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت نظر میں کچھ بھی ہوتی، تو سب سے پہلے اپنے محبوب ترین عبد پیغمبر اکرم کو دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوتی، وہ ایسی زندگی گزارتا. تو حضور نے ان ظاہری لذتوں سے کنارہ کشی کی، یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے خدا کی نظر. تو یہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. ہم نے تم سے پہلے بھی قوموں کو آزمایا اور تم بھی آزمائے جاؤ گے. اور خاص بات کیا ہے؟ کہ صرف یہ کہہ دینے کی بنا پر کہ ہم ایمان لے آئے، تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا. پریکٹیکل پروف دینا ہوگا، پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ ہم واقعاً وہ ہیں. بات یاد رکھ بات. اب آج کی گفتگو کے آخری حصے کے طور پر اس کو سمجھ لیجئے کہ اگر یہ جہاد ہے, تزکیہ بغیر جہاد کے ممکن نہیں, تو جہاد بغیر سپاہ کے ممکن نہیں, بغیر فوج کے ممکن نہیں. تو اب فوج کیا ہے, لشکر کیا ہے, ہتھیار کیا ہے, سپاہی کون ہے؟ یہ میں تقریباً جیل حدیث کی پہلے حدیث میں سے ہی مین مین پوائنٹ کو ایکسٹریکٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات بیان کر رہا ہوں. وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سپاہی جو ہیں, ہماری فوج بنیادی طور پر تین دستوں پر مشتمل ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. سب سے پہلا لشکر ہے تفکر, یعنی انسان جب تک اپنے بارے میں, زندگی کے بارے میں, اپنے ارد گرد موجود اشیاء اور حالات چیزوں کے بارے میں فکر کرنا شروع نہیں کرتا, اس وقت تک وہ کیا رہتا ہے؟ غافل رہتا ہے. غفلت کے پیرلل انگریزی میں ایک بہت اچھا ورڈ ہے, اگنورنس. یعنی غفلت کے اگر ترجمہ کیا جائے تو اگنورنس کا ورڈ بہت مناسب محسوس ہوتا ہے. اور اگنورنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کو اگنور کریں. اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے جانتے نہیں. اگنور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور آپ اسے سر پہ نظر کر رہے ہیں, اگنور کریں. یہ غفلت ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ نفس ہمارے کی ٹینڈنسی کیا ہے کہ تمام ہدایت, خدا کی تمام نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن ہم متوجہ ہیں. اس اگنورنس کو کہتے ہیں غفلت, نہ کہ نہ جانے کو. تو پہلی چیز کیا ہے جو اس غفلت کے پردے کو چاک کرے گی, اس خرابی کو ختم کرے گی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر. کہ گیارہویں حدیث اسی پر ہے کہ تفکر سے تنبہ حاصل ہو. تنبہ یعنی ہوشیار ہوتا ہے. جب ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو یعنی کس چیز کے بارے میں آپ کو مثال دوں کہ ہم کسی بھی ایک ایسے انسان کو دیکھیں کہ جو ضعیف ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, جسمانی طور سے بری حالت میں, ہمیں پتہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے یہ کتنا خوبصورت اور طاقتور اور لحیم شہیم انسان تھا, اور آج اس کی کمر چھوٹ گئی ہے یا کسی عزم میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے, اب چلا نہیں جاتا, کھایا نہیں جاتا, بیٹھا ہی نہیں جاتا. یہاں پر دماغ کو کچھ اسٹرائک کرنا چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ زندگی, اگر ایسی ہی حالت میں جانا ہے تو کیا یہ اس قابل ہے کہ میں اس کے پیچھے اپنی اتنی توانائی صرف کروں؟ یعنی یہ بات ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. کبھی ہاسپٹل گئے ڈیتھ بیڈ پہ یا مختلف قسم کے مریضوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا, تکلیف میں دیکھا, اذیت میں دیکھا, کہ جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بہت اچھی صحت کے بھی مالک تھے یہ کسی دور میں, تو دماغ میں ایک چیز چکنی چاہیے کہ زندگی ایسی ہے, اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے, سال کو پہنچ جاتی ہے. انسان جتنی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے سب بیکار ہو جاتا ہے. اس طریقے سے قبر میں کسی کو دفناتے ہوئے دیکھا, یہ ہو جاتا ہے. یعنی خدا نے ہر ہر موقع پر ہمیں ہوشیار کرنے کے لیے پوائنٹرز رکھے ہوئے, سوئیاں چکتی ہیں. ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں. بیماری میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اب جن کھانوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے یہ لاؤ اور وہ لاؤ اور وہ لاؤ, اب وہی کھانے لا کے سامنے رکھ دیے جائیں, ہدف سے نہیں پڑے گا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ موضعیں, یعنی جائے تفکر ہے. انسان سوچے کہ زندگی کیا اس قابل ہے کہ میں اس کے پیچھے اتنی جان کھپاؤں, اپنی ساری توانائیاں اسی کے پیچھے صرف کر دوں کہ ایک دن میں بھی اسی طریقے سے کسی ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑا ہوں گا, ایک دن اسی طریقے سے لوگ میرے جنازے کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے لے جا رہے ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ پہلی چیز تفکر. تفکر سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہوشیاری, آگہی, بیداری, غفلت سے باہر آنا, غفلت کی نماز. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ غفلت میں, ایک کے بعد ایک چیز سجا سجا کے ہمارے سامنے لاتا ہے, ہمیشہ غفلت میں, کبھی نہیں ہوش میں آتا. اور بقول امام علی علیہ السلام کے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، سب سو رہے ہیں لوگ، جب مریں گے موت آئے گی تو جاگیں گے ہوشیار، شیطان یہ چاہتا ہے، اس وقت ہوشیار ہونے کا فائدہ نہیں ہے. اگر وقت موت ہوشیار ہو انسان فائدہ نہیں، اس کا کچھ حاصل نہیں ہے اس بیداری کا. یہاں پر میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت خوبصورت جملہ ہے ابن عربی جو بہت مشہور عارف گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا سے جانے کے بعد مسلمان ہے. ہر انسان گڑبڑ صرف اس دورانیے کی ہے، اور یہی چیز انسان کی باقی زندگی کے آرام یا تکلیف کو ڈٹرمن کرتی ہے. بعد میں بھی ہر ایک مسلمان ہو جائے گا، جیسے ہی یہ پردہ ہٹے گا سب کو حقیقت سمجھ میں آئے گی. اس سے آنے سے پہلے بھی سب مسلم تھے. ساری خرابی کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوئی؟ اس مٹی کے پیکر کی وجہ سے پیدا ہوئی، جس میں ہم 50-60 سال، یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو مٹی کا قید خانہ ہے جس میں انسان کا نفس 50-60-70 سال کی زندگی گزارتا ہے، ساری مصیبت اس کی وجہ سے کھڑی ہوئی. اب جس نے اس پیکر خاکی کو یوں کہہ لیں کہ رام کر لیا، قابو کر لیا، وہ پلند ہو گیا، ورنہ اس کے اندر ٹائر ہو کے پھنس کے ختم ہو کے برباد ہو گیا. تو فوج سمجھ پائی جہاں پر نفس، پہلا لشکر کیا ہے؟ تفکر. سوچیں جو کچھ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آئے، اپنی ذات میں چیزیں نظر آئیں، کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ پہلے آئینہ تو روزانہ دیکھتے ہیں نا، فرق محسوس ہوتا ہے اپنے اندر. 20-25 سال پہلے آئینہ دیکھتے تھے کیسا لگتا تھا، اب آئینہ دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے، صحیح؟ لیکن ہم اتنے زیادہ غافل ہو چکے ہیں کہ یہ احساس ہمارے اندر سے مٹا ہوا ہے. پتا ہے غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ نوجوانی کی طاقتیں ڈھل رہی ہیں، ہماری شکل تبدیل ہو گئی، حالت تبدیل ہو گئی، لیکن پھر بھی وہی دنیا کی موت ہے، ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے. کہ اسی طریقے سے پھر اسی آئینے میں ایک دن تم بے حس و حرکت پڑے ہوئے بھی نظر آؤ گے. اس وقت نہیں، اس وقت ہوش میں آنا نہیں، پہلے ہوش میں آنا. تو پہلا ہتھیار، پہلا لشکر مجاہد نفس کا تفکر. جب انسان تفکر کرے اور کچھ نتیجے اور لیسن حاصل ہوں، تو اس کے بعد انہیں یاد رکھنا چاہیے یا بھلا دینا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے، جبکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہوتا، یعنی واقعی ایسا نہیں ہوتا. تو دوسرا لشکر کیا ہے؟ تذکر. تذکر کا مطلب یاد رکھنا، جو سمجھا اسے فراموش نہیں کرنا ہے، بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. خدا مسلسل عبرتوں کے نشان دکھا رہا ہے، خدا اپنی نشانیاں واضح کر رہا ہے، خدا ہماری ذات میں ہمیں بہت سارے اسباق پڑھا رہا ہے. ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تفکر کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، اور پھر بھلانا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. تو دوسرا جس چیز پر زور دیتے ہیں آبا، وہ کیا ہے؟ تفکر کے ساتھ تذکر. اور اس حدیث کے آخر میں انہوں نے ایک بہت عجیب بات کہی، یعنی یہ بات واقعی کوئی عارف ہی کر سکتا ہے، معمولی ہم جیسے لوگوں کی عقل میں یہ بات آتی نہیں. جہاد نفس کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جھگڑا نہ کرے. یہ واقعی ایک عارف ہی بات کر سکتا ہے، یعنی اگر آپ اس رستے پر ہیں، اگر آپ خدا کی طرف حرکت کر رہے ہیں، کسی سے بھی مجادلہ یعنی جدال، جھگڑا نہ کرو، چاہے تم حق پر گھماؤ. جھگڑے سے مراد یہ نہیں، مطلب نہیں تبلیغات سے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ جیسے ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ انسان کے، ہاں بھائی مجھے باتیں زیادہ پتہ ہیں، اب فلاں صاحب نے ایک بات کہی، میں ان سے لڑنا شروع ہو گیا، آپ غلط. کسی جگہ ایک بات سنی، کسی کو تقریر کرتے سن لی، ان سے جا کے لڑنا شروع ہو گیا، آپ نے بات کی غلط. اس سے پہنچ گئے، یعنی جو کچھ تمہارے اندر ہے उसको बुनियाद बनाकर दूसरों से क्वेरेलिंग न करना पड़े, ये चीज तुम्हारे सफर को खराब कर रही है। और ये सिर्फ वही समझ सकते हैं लोग के जिन्होंने इस राह को तय किया हो। मैंने अर्ज किया ना कि हम लोग के जिन्हें इस रास्ते पर कदम रखने की तौफीक नहीं है तो उन्हें ये बात समझ में नहीं आती, इन्हें वाकई दूसरों से उलझना आम था, ये इंसान के काम को बहुत खराब करता है। तो ये तीन बुनियादी चीजें हैं कि जिसको बयान करते हैं तफक्कुर, तज़क्कुर और जिदाल गैर अहसन से परहेज। इन्हें कुरान ने कहा जिदाल अहसन, जिदाल अहसन का मतलब है कि दीन का पैगाम लोगों के साथ दलील के सामने रखना या लोगों के एतराजात का मुदल्लल जवाब देना, ये जिदाल अहसन। और हर चीज में जाके लोगों से उलझ जाना, हर एक को कहना तुम गलत तुम गलत, ये जिदाल गैर अहसन है, ये जिदाल मुफीद के बजाय मुज़र है, इससे परहेज करना, ये इंसान के काम को खराब करेगा। और आखिरी बात जिसको बयान करते हैं कि आपने अब अपने सिपाही खड़े कर दिए, आप तैयार हो गए जिहाद के लिए, अब आप इस जंग को लड़ेंगे कैसे, आपकी पॉलिसी क्या होगी, आपकी अप्रोच क्या होगी मैदान जंग, उसमें बयान करते हैं कि चार चीजें, यानी आपकी पॉलिसी के जो वॉर पॉलिसी है उसके सैलियंट फीचर्स चार। पहला है मुशारता, मुशारता का मतलब है सेल्फ को शर्त लगाना, यानी जब दिन शुरू हो तो अपने आप से ये शर्त लगाएं कि आज के दिन खुदा की मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा। जब दिन का आवाज करें सुबह तो अपने साथ शर्त लगाएं, खुद अपने साथ ओत लें अपने नफ्स के साथ कि मैं मर्जी खुदा के खिलाफ कोई काम नहीं करूंगा, यह है मुशारता। ठीक, दूसरी चीज क्या है, मुराकबा यानी विजिलेंस, निगरानी, कि खुद अपने आप की निगरानी करें कि मैं अपनी लगाई हुई शर्त का पाबंद हूं या नहीं। देखिए कि सुबह शर्त लगा के निकले और घर से जैसे ही दिल्ली से बदम बाहर निकालो भूल गए, नहीं, विजिलेंस मुराकबा, रफी से कहते हैं निगरान। फिर जब पलट के वापस आए क्या करना है, मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी, कैसा दिन गुजरा, किस हालत में गुजरा, जो शर्त लगाई थी जिस चीज का अपने आप को पाबंद किया था उस पर कितना कितना पूरा उतरा, मुहासबा। और आखिरी चीज क्या है, मुआतबा या मुआकबा, अगर अपने आप को देखे कि मैंने अपनी लगाई हुई शर्त की खिलाफ वर्जी की है तो खुद अपने को सजा दे। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर बुजुर्ग आज ये कहते थे कि मैंने आज ये गलत काम किया उसके बदले में इतने रोजे रखूंगा, इतना सबका दूंगा, या फला कोई और इस तरीके से, यानी कि ऐसे काम अंजाम दूंगा, ऐसी नेकी करूंगा जिससे जिस्म पर मुशक्कत आए, ऐसी नेकी जिससे जिस्म को मुशक्कत का सामना करना पड़े। तो ये आपकी पॉलिसी के चार मेन पहलू हैं। अब आपको इस जिहाद में, यानी कि फिर मैं चीजों को समेट लूं, तज़किया सफर है बीच से फल तक का, ये सफर बसूरत जिहाद ही मुमकिन है। जिहाद क्यों, इसलिए कि इस सफर में हमें रोकने के लिए कई चीजें मौजूद हैं और हमें उनके खिलाफ एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, इसलिए ये जर्नी एक जिहाद बन जाता है। इस जिहाद के मैदान दो हैं, एक हमारी जात के अंदर, एक हमारी जात से बाहर इस माहौल में। बैरूनी माहौल में जिहाद इस काम के लिए कि वही और नबूवत और रिसालत माशरे पर गालिब आ जाए और माशरा वही की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारे, इसकी एफर्ट है जिहाद असगर। और अपने कल्ब को इस काबिल बनाना कि इसमें अगर ईमान का बीज डाला गया तो कल्ब एक जरखे जमीन की तरह उस बीज को उगाए, इस जिहाद का नाम है जिहाद अकबर। جہاد اکبر میں بزرگی کیا ہے کہ یہاں بظاہر ہم خود اپنے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اگرچہ یہ حقیقت ایسا نہیں، یعنی نفس امارہ کی شکل میں جو چیز ہمیں کنفرنٹ کر رہی ہوتی وہ ہم خود ہوتے ہیں، اور وسوسہ شیطان ہے. ہماری سپاہ کیا ہے؟ اس کی تین بریگیڈ یا بٹالین ہیں. ایک تفکر صحیح، یعنی سوچنا غور کرنا چیزوں پر جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور اس سے ایک نتیجہ مفید نتیجہ برآمد کرنا. جو کچھ ہم نے سمجھا اس کے بارے میں تذکر، یعنی اس کو یاد رکھنا، فراموش نہیں کرنا، اور اپنی زندگی میں غیر ضروری جھگڑے سے پرہیز کرنا. یعنی جیسے میں نے کہا کہ اس کی اہمیت اسی کو ہی سمجھ میں آئے گی جو اس راہ پر آگے بڑھے گا. ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت چھوٹی بات لگ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کوئی انسان جو خاموخہ لوگوں سے الجھتا پھرتا ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. اور ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہمیں کس طریقے سے اس جہاد کو، وار کو ویج کرنا ہے، کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے؟ چار اپروچز کی بنیاد پر. پہلی ہے مشارکتہ، کہ اپنے آپ کو روزانہ ہر دن کے نکلنے کے بعد اپنے آپ سے شرط لگائیں کہ خدا کی رضا کے مطابق دن گزرے گا. پھر اس کے بعد اس کی نگرانی کریں، یعنی مراقبہ. پھر جب دن ختم ہونے کو آئے تو اس کا حساب لیں، محاسبہ، اور جہاں جہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے وہاں پر اپنے نفس کو معاف یا درگزر نہ کریں بلکہ سزا دیں. اور یہ چیز بھی علی علیہ السلام نے بہت خوبصورت الفاظ بیان کی کہ فاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود لے لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تب تکلیف ہوگی پر اچھا نہیں رہے گا. تو یہ معاتبہ یا معاقبہ. تو آج کی گفتگو ہم یہاں تک پہنچنے کے بعد ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کل سے پھر ہم دوسری اور تیسری حدیث کی طرف بڑھیں گے کہ جہاں پر پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب قلب کو، انہیں سب سے پہلے جب آپ زمین میں بیج بونے جاتے ہیں تو زمین سے خراب اثرات کو ختم کرتے ہیں. تو وہ کون سے زہر ہیں کہ جو اگر نفس میں پائے جائیں تو قلب کی زمین کو کاشت کے اور فصل اگانے کے قابل نہیں رہنے دیتے؟ وہ کچھ خرابیاں یا مفسدات ہیں، کل سے انشاءاللہ ان کا ذکر کریں گے. اور دعا صحت کے لیے درخواست ہے خلت حسین صاحب، خلت حسین صاحب کے دعا صحت کے لیے آئی سی یو میں ہیں. خدا ان کو صحت عادلہ و کاملہ نصیب فرمائے. اگر ہم پانچ مرتبہ آئے تو کریمہ پڑھ لیں اور بہتر کہ ان کے لیے بھی، اور تمام مؤمنین و مؤمنات میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیف میں ہیں، سب کی حاجت روائی کے لیے اسماء مبارک میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. رب العالمين مؤمنين ومؤمنات کو ظاہری و باطنی تمام بیماریوں اور امراض سے شفا عنایت فرمائیں. خدا کسی مؤمن اور مؤمنہ کو قبر کی اور آخرت کی تکلیف نہ دیکھنے دے، اور ہم سب جب اس دنیا میں اپنی زندگی کے سفر کو ختم کریں انشاءاللہ تو فلاح یافتہ اور نجات یافتہ ہوں، اور اس قابل ہوں کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کے جوار میں زندگی اخروی بسر کر سکیں.